بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایک کتاب ہے فیض یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے 15ویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے, کچھ پڑھا گیا, بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار 9 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں, اللہ کی رتعات پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں, اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے, اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. باتیں یہ حج سے 1000 سال پہلے کی ہیں, لیکن آج بھی اس کے اندر تاثیر ہے, کیونکہ اس وقت جو لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے تھے, آپ کی مجلس میں آ رہے تھے, وہ اسی کے لیے آتے تھے, دل کے تزکیہ کے لیے, نفس کے تزکیہ کے لیے, منفی جذبات پر قابو پانے کی استعداد حاصل کرنے کے لیے. ہر انسان کے اندر منفی جذبات بھی ابھرتے ہیں, مثبت جذبات بھی ابھرتے ہیں. یہ کشمکش رہتی ہے, اندر میں قوت اور ہمت حاصل کرنی ہے کہ منفی جذبات کو مغلوب کر دے اور اللہ پر, اللہ کے حکم پر چلنے کی استعداد کو حاصل کر لیں. تو فرماتے ہیں جہاں ہم نے پچھلے اتوار جہاں پڑھا تھا, جہاں چھوڑا تھا, بلکہ چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے, دنیا سمندر ہے, ایمان کشتی ہے. دنیا سمندر ہے اور ایمان کشتی ہے, اور طاعات ملاح ہے, ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, اور آخرت ساحل ہے, یعنی آخرت کے ساحل تک پہنچنے کے لیے ایمان کی کشتی کی ضرورت ہے, اور طاعات جو ہیں یہ ملاح کی طرح ہیں. آگے فرماتے کہ اے معصیتوں کو اصرار کرنے والوں, وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ آنکھیں تمہارے نہ ہوں گی, کان تمہارے نہ ہوں گے, تم اپاہج ہوگے, مفلس ہوگے, اور مخلوق کے قلوب تم پر سخت ہوں گے. یہ تنبیہ ہو رہی ہے کن پر؟ جو معصیتوں کو اصرار کرنے والے ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, مسلسل لگے ہوئے ہیں, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ انقریب جو ہے کیا ہوگا, یہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی, کام نہیں ہوں گے, اپاہج ہوگے, مفلس ہوگے, اور مخلوق کے قلوب تم پر سخت ہوں گے, تو کوئی تم پر ترس نہ کھائے گا, تمہارا سارا مال و دولت جاتا رہے گا خساروں میں, ٹیکس اور سامان میں, چوریوں میں. اس لیے سمجھدار بنو اور توبہ کرو, توبہ کرو اپنے رب عز و جل کے حضور میں. اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. علاج توبہ ہے. اس وقت بھی جو حالات ہم پر بیت رہے ہیں, گزر رہے ہیں, ہماری کچھ سنی نہیں جا رہی, ہر دن سخت سے سخت تر آتا چلا جا رہا ہے, اور ہاؤ ہو تو کر رہے ہیں. ان حالات کو بدلنے کے لیے بہت کچھ, گلے شکوے بہت کچھ ہو رہے ہیں. تو علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمجھدار بنو اور توبہ کرو اپنے رب عز و جل کے حضور میں. توبہ سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں, اور توبہ انقلاب کا نام ہے. توبہ انقلاب کا نام ہے, یعنی گزشتہ زندگی پر ندامت, شرمندگی, پشیمانی, اور پھر اس زندگی کو پلٹنا, کس پر؟ اطاعت کرانا. یعنی اللہ کی اطاعت پر آ جائیں گے حالات اللہ بدل جائیں گے، اور جب تک نافرمانیوں میں لگے رہیں گے حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. توبہ کرو اپنے رب عزوجل کے حضور میں، اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر بھروسہ کر بیٹھو. یہ تزکیہ ہو رہا ہے، یہ تصفیہ ہو رہا ہے، یہ ہے تصوف. آج تصوف کے نام سے ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہے صوفی، اور یہ ہے صفائی ہو رہی. یہ جو سمجھایا جا رہا ہے اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر بھروسہ کر بیٹھو. مال آ گیا تو اندر میں آ جاتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس مال سے یہ کر لوں گا، کر لیں گے. یہ شریک خدا ٹھہرا لیا. کرنے والی ذات تو کیا ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ چاہیں گے تو مال کا فائدہ ملے گا، نہیں چاہیں گے تو یہ یقین اندر کا. تو فرما رہے ہیں کہ اپنے اموال کو شریک خدا ٹھہرا کر ان پر بھروسہ مت کرو، ان کے ساتھ ٹھہرو بھی مت، ان کو نکال دو اپنے دلوں سے، ان کو رکھ دو اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں ملازموں کے پاس. یہ نہیں ہے کہ سارا مال لٹا دو. مال کی نفی نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دل سے نکال دو، یعنی دل پر، دل کے اندر اس کا بھروسہ نہ ہو، اس سے توقع نہ ہو، اس سے کوئی امید نہ ہو. گھروں میں رکھو، جیب میں رکھو، اپنے جو ملازمین ہیں ان کے پاس رکھوا دو، دل میں نہ رکھو. یعنی دل میں اس کی محبت نہ ہو، دل میں محبت اللہ کی ہو. اللہ کی محبت ہوگی تو یہ مال اللہ کی اطاعت میں خرچ ہوگا، فائدہ دے گا. یعنی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر لو، کوئی ممانعت نہیں. یہ مال بھی اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو سنبھالو، اس کو نعمت سمجھو. لیکن یہ بھروسہ کرو کہ اس سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے کام بن جائیں گے جیسے میں چاہوں گا. اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ دل میں نہ رکھو، دل سے نکال دو، باقی رکھو اور منتظر رہو موت کے. اور ہمیں تو ڈر لگتا ہے موت کے لفظ سے، موت آتی ہے، موت کا لفظ ہمیں ڈرانے والا ہے. کیوں؟ کہ موت کی بات کی زندگی کا یقین نہیں ہے، ایک وہم آتا ہے. اب تو چین سے گزرتی ہے آخرت کی، خدا جانے. اس لیے موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اندر میں خوف آ جاتا ہے، پریشانی. کوئی تذکرہ کرے تو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا تذکرہ کھیلتی ہے. مجھے ایک رومان نے کہا، سعودی کا قیام کی بات ہے، ایک لیبر کیمپ کے اندر جانا ہوا ہے، لیبر کیمپ جایا کرتے ہیں زمانے کے اندر جو ہے، تو تعلیم کے لیے فضائل صدقات مجھے پکڑا دی گئی، تھوڑی تعلیم کر دوں. وہ اللہ کی شام کھولا تو میرے سامنے باب آ گیا، وہی موت کا. میں نے اس میں پڑھنا شروع کر دیا. ایک صاحب وہ برسے کہ آپ کو وہ ڈرانا ہی آتا ہے بس آپ لوگوں کو. حالانکہ وہ تذکرہ احادیث کا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کے تذکرے کیے وہی تذکرے اس پہ موجود تھے، وہی پڑھ کے سنائے. تو یعنی ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، اتنا خوف ہے موت کے. حالانکہ ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے جی، اگر یقین نصیب ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات ہے، ابھی کسی کی امیگریشن کا جو ہے نا لیٹر آ جائے کینیڈا کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، کسی بھی دوسرے ملک کے لیے، تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ منتقل ہی ہے یہ، یہ بھی انتقال ہے، اب انتقال کے لفظ بھی ڈر جائیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اصطلاحات جو رائج ہو گئی ہیں آج کل ڈرانے والی ہیں. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا، یہ منتقلی ہے. کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، ہمیں کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی سے رخصت کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ سب چھوڑ کے جا رہا ہے. بھی اسی گمان پر نا کہ ہمارے گمان میں، ہمارے دماغوں میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، ان ممالک میں یہاں سے بہتر زندگی ہے. یہی ہے نا، فیسلٹیز زیادہ ہیں یہاں نہیں ہیں. اس لیے جب اس کی منتقلی کے لیے اسباب سامنے آ گئے تو خوشی کا عالم ہے، ہر ایک خوش ہے، مٹھائیاں دے رہا ہے، مبارکیں دے رہا ہے. بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. ہمارے پاس واقعات موجود ہے، اتنے پچھتاتے جا کے اتنے پچھتاتے ہیں کہ جی وہ تمہارا معاملہ سارا الٹ ہو گیا. کبھی سوچ کے سوچا خوش ہوتا ہے، وہ کچھ اور جاتا ہے. لیکن خوشی اس منتقلی پر ہے، اور خوشی اس لیٹر کے آنے پر ہے. یہ موت وہی تو ہے. اگر یقین ہے کہ ایمان والے کے لیے اس کے بعد کی زندگی اس سے زیادہ راحت والی، زیادہ اطمینان والی، زیادہ عزت والی، جو سہولتیں وہاں ملیں گی یہاں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، سوچ بھی نہیں کرتے. جو عیش وہاں کا ہے یہاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو مزے وہاں پر ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھا تذکرہ کرتا ہوں، صحبت کے بعد پہلے دن ان کی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اللہ والوں کی کتابوں میں بڑی تاثیر ہے. اب جیسے یہ ارشادات تو ہیں آج سے 1000 سال پہلے کے، اور شاہ یعقوب صاحب کے بھی تھوڑا عرصہ پہلے کے سال ہوا ہوں گے. تو وہ فرماتے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے مرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرتے مسرت میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر والوں کو جا کے مبارک دوں، لیکن میں ڈر جاتا ہوں، نہیں دیتا. کیوں؟ مرگ والے گھر میں جا کے مبارک ہو تو آج کیا حال ہو جائے گا. لیکن ہے حقیقت کہ اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ یقین والے کی بات ہے کہ کلمہ پڑھتے رخصت ہو رہا ہے، زندگی کا اہم ترین امتحان اس نے پاس کر لیا، اور اس سے بہتر کیا بہترین جگہ جا رہا ہے. یہاں کی تکالیف سے اس کو نجات مل گئی، پریشانی سے نجات مل گئی، بیماریوں سے نجات مل گئی، اور جو اب وہ پائے گا وہ یہاں سے اس قدر زیادہ کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا امتحان پاس کرتا بچہ میٹرک کا، میٹرک کو ویلیو ہے آج کل بھی، لیکن مبارک دیتے نہیں دیتے، چھوٹا سا خوشی ہوتی ہے نا کہ آپ کے بیٹے کی ہے نا. تو اتنا بڑا امتحان پاس کر رہا ہے کیوں؟ کہ ہمارا یقین ڈھیری ملتا ہے. تو موت ناکامی کا نام نہیں، موت پریشانی کا نام نہیں، موت ایک تحفہ ہے ایمان والے کے لیے. یہ اللہ سے ملاقات کرانے والی ہے. اللہ کرے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. زبان تو کہے گی کہ ہے، لیکن دل میں جھانک لیں ملاقات کا شوق ہے، کہیں گے جی امتحان ابھی ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے دل میں جھانکے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، ابھی امتحان ہو جاتا ہے. ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں کہ چلو جی اللہ نے بلایا ہے، پتہ چل جائے گا کتنا شوق ہے. شوق والا تو فوراً کہے جی، اور ہمارے کیا ہوش گم ہو جائیں گے. مولا صحیح خان رحمۃ اللہ اللہ کے تعلق سے کسی نے بتایا، اس زمانے میں جبکہ کراچی میں جہاز بڑے سمندر میں ٹھہرتے تھے اور پھر کشتیوں میں لاتے تھے ساحل پر، تو کسی سفر میں ایسے ہی تبلیغ کے احباب بڑے پرانے منجھے ہوئے لوگ, وہ کشتی میں جو وہاں سے ساحل کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں بھنور آ گیا. بھنور سمجھتے ہیں نا, چکر آتے ہیں نا کشتی ایسے پھرتی ہے اس میں, تو بھنور کہتے ہیں نا جو کشتی میں جو چکر کھائے نا. فرماتے ایک مولانا سیخ خان صاحب تھے جو بالکل سکون کے ساتھ خوشی اور سب کے ہوش بنے, یہ پتا جب کیا ہونے لگا کہ ابھی الٹی کہ ابھی الٹی. بعد مولانا سیخ خان نے بڑے اطمینان سے کہا کہ آ گئی جس کا کہ انتظار تھا, آ گئی جس کا کہ انتظار تھا. کہتے ہم سب نے کہا بس ابھی نہیں, ابھی ابھی نہیں. انہوں نے اس لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں کام کر کے آ رہے ہیں, دینی سفر ہے, اگر موت آ جائے گی تو یہ اللہ کے راستے کی موت ہوگی جس کا انتظار ہے, جس کی دعا کرتے ہو. اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلہ کا ہے نا, اپنے راستے کی موت عطا فرما. اب تو آثار آ گئے, اب یہ جو بھور آیا ہے تو آثار آ گئے, لیکن فوراً چلائے حضرت ابھی. اور جن کا شوق ہے ان کا حال کہتے عجیب حال, تو وہ ایسے مطمئن تھے. تو ملاقات کا جس کو شوق ہے وہ جس وقت بھی آ جائے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واقعات بتائے اس زمانے کے, تو پرانے زمانے کے اعتبار سے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا کہ اپنی سلطنت کے سیر کا شوق پیدا ہوا. بادشاہوں کا ہر زمانے میں ہوتا ہے خاص پروٹوکول, خاص انتظام, خاص اہتمام. اب اس کے لیے لباس پسند ہی نہیں آ رہی, ایک لباس دو, اتنے لباس میں پسند آیا پہنا, پھر سواری آ رہی ہیں گھوڑے بے شمار, نخوت میں تکبر میں, پھر ایک بہترین گھوڑا پسند کیا اس کو چڑھ کے بیٹھا, آگے لشکر ہزاروں کا پیچھے لشکر ہزاروں کا, ایک عجیب شان تھا بٹ, اور تکبر کا اس نے پھونک مار دی شیطان نے, ایسے اکڑ کے بیٹھا. اب جناب ہی چلے تھوڑا ہی چلے ہوں گے, ایک فقیر آدمی جو ہے بالکل مفلسا, دیکھنے میں بھی حالت اس کی آواز لگا رہا ہے بادشاہ سلامت رکیے میری بات سنیے, محمد کر رہا ہے غصے سے نا, نفرت سے, حقارت سے, سب جگہ یہ مجھے کون کرتا ہے نہیں رکے. وہ فقیر بھی عجیب تھا, سیدھا آیا گھوڑے کی لگام پکڑ کیا یہی رکیے. اب اس کی آواز میں کوئی ایسی گرج تھی کہ بادشاہ ایک دم ٹھٹکا, کیا کہنا کام کرو. بادشاہ نے کام کر دیا, اس نے کہا میں ملک الموت ہوں, میں ملک الموت ہوں, ابھی وہ کرو سر سارا ختم ہو گیا, سب اگ گیا, ہوش اڑ گیا. اب اس کی منتیں کر رہے ہیں کچھ مہلت دے دو, اب مہلت میں اس کی روح قبض کی لکڑی کی طرح گھوڑے سے وہ گرا, نفہمت کر رہا ہوں آپ یہ سمجھانے کے لیے. ایک صاحب نے مکان بنایا, محل بنایا, اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا محل, بہت مال لگایا, بہت جمع کیا, اور پھر اس کے بعد اس کا افتتاح کیا, یعنی دعوت کی, سمجھے دعوت کی, مکان کی آگ نئی نہیں ہے. جب آدمی کو کام کرتا ہے تو اپنا پھر دکھاتا نا, میں نے کسی کہنا ہے تھوڑی بہت بڑی دعوت کی, اور نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں, اور کھانا اور ہے, اور یہ تک پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے جانا بڑا, اور سوچ رہا ہے کہ اتنا مال میں نے ذخیرہ کر لیا, اتنا سامان ذخیرہ کر لیا, اب مجھے جو ہے نا باہر سے لانے کے لیے ایک زمان میں تو روٹنی پڑے گی. یعنی جھپکی ادھر اتنا بڑا گھر ہے, اتنا بڑا اپنا مست ہے حالات میں, اور ڈیل ٹیل چل رہی, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, نوکر چاکر, اور دروازے پر دست کوئی اس کے خود دام دوڑے باہر, تو ایک فقیر کھڑا ہے, یہ کیا بات ہے. اپنے آقا کو میرے پاس بھیج دو. غصہ آ گیا ہمارے آقا کو تجھے صرف پیر کے پاس آنے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کو خوب سنائی اور آگے پوچھا کون سا؟ ایک تھا فقیر لیا. کیا کیا رہا تھا؟ اچھا اس کی ہے ضرورت کیا آقا کو بھیج دو. مدن سکھایا نہیں سکھا دیا ہم نے بہت کچھ. پھر دست کوئی پھر دست والا کھل گیا وہ دندناتا آ گیا فقیر دندناتا ہوا اس کو روکتے رہ گیا. اس نے آتے کہا میں ملک الموت ہوں. ابھی بیٹھے سوچ رہے تھے کتنا سامان ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے نا باہر سے لانے کی ضرورت ایک زمانے تک نہیں پڑے گی. اب وہ چڑ گئے. اب اس نے کہا کہ اتنی مہلت دو کہ مال کو جمع کر دوں میں سارا سامان کر لوں. حکمت تھی سارا مال جمع کر کے مال کو لان کرنے کا تیرا ناس ہو جائے تیری مشغولی نے مجھے اللہ سے غافل رکھا. مال نے اللہ سے سوال کے مجھے زبان دی جائے تو مال نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے نئی نئی لذتیں اڑا رہا تھا میری وجہ سے بڑے بڑے درباروں میں پہنچ جاتا تھا. اگر تو مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں آپ کو اعتراض کرتا میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں لعنت کر رہے؟ اور ایک واقعہ اس کا عکس اور فرمایا حکومت کر رہا ہوں. ایک مسافر اس زمانے کے پیدل سفر ہوتے تھے چلے جا رہے ہیں حالت سے سفر میں ایک صاحب میرے لے السلام علیکم وعلیکم السلام حال احوال پوچھا اور کہا میں ملک الموت ہوں. انہوں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر بڑی خوشی آپ کا ملنا مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جس کام کو جا رہے ہو کر لو میں لینے تو آیا ہوں لیکن جس کام کو جا رہے ہو کر لو. کہا اللہ سے ملنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں یہ ہے شوق والا یہ ہے تیار. اللہ سے ملنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں. کہا مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی جو خواہش ہو وہ پوری کرو. کہا مجھے وضو کر کے نماز کی نیت باندھنے دو سجدے میں جاؤں شروع قبض کر لینا بس اور کوئی بات نہیں. یہ ہے کہ اب آپ اپنا موازنہ کر لیں اپنے اندر. ایک دفعہ ایسی مجلس میں کوئی ایسے مضمون چلا تھا تو میں نے پوچھا کیوں بھی بتاؤ کس کو شوق ہے ابھی جانے کا؟ سناٹا چھا گیا. ایک بچہ بیٹھا تھا یہاں پر وہ کہتا جی وہ میں نے کہا بچہ بچپن میں کیا گیا ابھی ان کو تو اندازہ نہیں ہے. وہ بچہ پرسوں جمعے کو آیا ہوا تھا ہمارے مودی شیر خان کا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا میں پرانی بات بتا رہا ہوں چھوٹا سا تھا وہ سچ کہ اس نے کہا بس پورے پھر کس کو شوق ہے اللہ سے ابھی اتنا کار چلی جانے کا کرتا دل جی جس کا شوق ہے وہ بھی ہے. تو اللہ سے یہ مانگی اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. کہتے مر گیا مر نہیں گیا گھر گیا. گھر جانے کا شوق ہوتا ہے ہم نے تو خوب دیکھا سعودیہ کے قیام کے دوران میں جب چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے آثار بتاتی ہے خوشی چہرے ٹپک رہی ہوتی ہے تیاری کر رہا ہوتا ہے چیزیں خرید رہا ہوتا ہے ادھر ادھر ہے کہ گھر جا رہا ہے. عجیب عالم ہوتا تھا ایمان والے کا یہی حال. آثار آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ سے ملاقات کا شوق مانگنے کی چیز ہے دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے اللہ مرزقنی شوقا یقار اللہ کی ملاقات کا شوق صاحب اللہ کرے ہمیں بھی لگ جائے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی غور احمد صاحب پاک پتن کے پہلی بیعت ان کی تھی مولانا ابلا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں سے تجدید کی ماشاء اللہ آیا کرتے تھے اصلاحی واز بہت اچھا کہتے تھے اشعار بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے ان کو پنجابی میں سائیکل پر پھر کے کرتے تھے مثبت چبھتی باتیں نہیں کرتے تھے, بہت پیاری باتیں کرتے تھے, اچھا انہوں نے کام کیا. بس پھر ان کی بنائی جاتی تھی, ایک زمانہ آ گیا راستے کے اندر, پھر وہ محدود ہو گئے, پھر اپنے وہی اپنے ڈیرے پر, اپنا ڈیرا ان کا ہے, ستلی میں پڑے ہوئے, وہی چھوٹی سی مسجد میں بچوں کو پڑھانا اور نماز پڑھا دی, مشغولی پھر بھی یہی رہی. ایک دم شوق اٹھا ان کو اور وہاں سے نکلے, اسی نابینا پن کے اندر اپنے جن جگہوں پر جاتے تھے سب کو مل کے یہ ہمارے پاس بھی آ گئے. دو دن یہاں بھی گزارے, جان ابھی ان کا ہوا. پھر ان کے بیٹے کا فون آیا کہ حضرت ان کو بھیج دو, ہم سب اداس ہو گئے, یہ پھرتے چلے جا رہے ہیں, گھر نہیں آ رہے. جب کہتے کہ نہیں, خیر میں نے ان سے عرض کیا تو چلے گئے گھر. پھر میں ملنے کے لیے گیا, ان کا جگہ ان کے بیٹے نے جو ان کے لیے بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے, ساتھی آ جاتے تھے نا, وہ ذرا سامنے کھیت ہے, اور اس کے ساتھ وہاں انہیں ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوائلٹ تھا بنا دیا, تاکہ ابو جانا ہو تو وہ رسی کو پکڑے اسی لیے وہاں پہنچ جائیں. وہاں ہینڈ پمپ لگا دیا کہ پانی لیں, بجلی وغیرہ تو وہاں نہیں تھی, ایک انتظام کر دیا ان کی سہولت کا نا وہاں پر, بچوں کو یہیں پڑھا لیں اور یہ اپنا جانا نا. تو اس ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے, سامنے گندم تیار تھی بالکل, یہ 31 مارچ کی بات ہے, چند سال پہلے کی بات ہے, کھیت لہلہا رہے ہیں بالکل پیلے, یعنی اب کٹنے کے قریب ہیں. انہوں نے بلا لیے اپنے بھائی وغیرہ بڑے وغیرہ, سر بوڑھے بوڑھے کافی بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا, شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے کی کتاب میں پڑھا تھا صحبت بین دل میں, کہ بڑھاپا جو ہے جب فصل تیار ہے, جب فصل تیار ہوتی تو کسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے, فصل تیار ہے خوشی ہوتی ہے نا, اب کاٹ کے گھر لے جانی ہے. تو ان سے میں نے کہا میرے کتنے خوش ہو گیا آپ لوگ, یہ فصل سامنے نظر آ رہی ہے نا بالکل ایسے چمک رہی ہے, میں کہ یہ بڑھاپا جی ہے, اب رونا کیا, اب تو خوشی ہونی چاہیے, فصل تیار ہو گئی ہے, اب گھر لاد کے لے جانی ہے. ایسی باتیں کچھ کی تو میں آ گیا, جو تھوڑے دنوں میں فون آ گیا جی ابا جی کا انتقال ہو گیا. اس لوگ کا بیٹا کہنے لگے جی صبح کی نماز پڑھائی, وہی اندر ڈیرے کی جو مسجد تھی, وہ اپنے ہی خاندان کے لوگ, انہوں نے پھر بچوں کو قرآن پڑھایا. پھر استنجے کا تقاضا ہوا, گئے استنجا سے فارغ ہو کے وضو کر کے, اشراق سے پہلے معمول تھا ان کا, پھر دوبارہ وضو کر کے اور آ کے جو ہے نا مسجد کی صف میں بیٹھ کے بچوں سے کہتے اونچی اونچی کلمہ پڑھو, خود بھی پڑھنا شروع کر دیا, اونچی اونچی کلمہ پڑھو خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. ایک بچہ بھاگا ان کے جا کے بیٹی سے کہا کہ بابا جی اونچی اونچی کلمہ پڑھ رہے ہیں, بیٹی بھاگی آئی کہ ابا جی کیا ہوا, لیٹے ہو گئے, لیٹے ہو, کہتے ہیں مرنے والے کو کلمہ تلقین کرو, یہ مرنے والا کلمہ تلقین کر رہا ہے. شوق والوں کا مرنے والا کلمہ واقعات, ہمارے عارف دار کے نظیر بخاری صاحب, یعنی دو چار مہینے پہلے کی بات ہے, اثر سے پہلے اپنی بیوی سے بچوں سے میرا وقت آ گیا کلمہ پڑھو, وہ خود پڑھنا شروع کر دیا اور لیتے ہیں, خود تلقین کر رہے ہیں. اس کے بیٹے خود بتایا کہ جی باتیں کرتے کرتے ایک دم رکے, میرا وقت آ گیا کلمہ پڑھو. اللہ کرے ہمیں بھی یقین آ جائے. ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے, زندگی تو آنے والی ہے, یہاں بھی دکھ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ والوں نے ہمیشہ اسی کا شوق دلایا ہے, تو مال کی محبت نکالنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ دل سے نکالو, گھر میں رکھ لو, جیب میں رکھ لو, دل میں نہ رکھو. دل میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ بیاض نجال کی تمیز ہی ختم, حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی محبت غالب ہوگی تو اللہ کی اطاعت پر اس کی مرضی کے مطابق اس کو کمائے گا, اسی سے خرچ کرے گا. تو فرما رہے ہیں کہ اس کو رکھو اور منتظر رہو موت کے. اللہ کرے ہمیں بھی انتظار لگ جائے اور شوق لگ جائے, اپنی حرص کو کم کرو, اور آدمیوں کو کتا کروں. حجت تو ختم ہوتی نہیں ہے. حجت کو کم کرو, آدموں کو کتا کرو. ابو یزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے, وہ فرماتی ہیں کہ مومن عارف اللہ عز و جل سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت, بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کو مانگتا ہے. حضرت کے ہر واعظ میں یہ مضمون ضرور آتا ہے. یہ تھوڑا ہماری عقلوں سے اونچی بات ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ سن لیا ہم نے بھی. لیکن جس مقام پر حضرت ہیں وہ یہ کہے بغیر رہتے نہیں ہیں, اس سے ملتا جلتا ضرور بات کرتے ہیں. مومن ایمان والا, ایمان والا, یقین والا ہے, عارف جس کو معرفت حاصل ہے, جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے, اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کے جلال کو, اس کے جلال کو, اس کی صفات کے کمال کو. جس نے پہچان لیا ہے عارف, اللہ عز و جل سے نہ دنیا مانگتا ہے, دنیا تو بھی خوب اس نے بھرتا ہے, چکھا ہے, دیکھ لیا ہے, اس کی حقیقت سامنے کھل کے آ چکی ہے. اچھی طرح اس کو دیکھ لیا ہے اور نہ مانگتا ہے اللہ سے آخرت کو. یہ بات ہمارے سے ہضم نہیں ہوگی, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت مانگتا ہے. کون؟ مومن عارف. اکثر عرض کرتا ہوں یہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں تو دنیا کے مزوں میں ایسے جکڑا ہوا ہے, ہم اس سے اوپر سوچ نہیں پاتے, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ دنیا کے مزے ہم پر حاوی اتنے ہو چکے ہیں, کیا آج کا دیندار, کیا دنیا دار, کیا امیر, کیا غریب, کیا مرد, کیا عورت, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا آج کا دیندار, دنیا کے مزوں نے غور کریں تو اس وقت یہی ہم پر حال ہے. یہ مادی مزے لذتیں یہ ہمارے دل و دماغ کو ایسی ہی حاوی ہیں, ساری صلاحیتیں اسی پر لگ رہی ہیں. یہ مزے ملے, کھانے اچھی ہوں, پہننے کو اچھا ملے, پہننے کو اچھا ملے, رہنے کو اچھا ملے, سواری اچھی ہو, بیوی اچھی ہو, دوڑ لگی نہیں لگی ہوئی, اسی فکر کو لے کے سوتے ہیں, اسی کے لیے اٹھتے ہیں, ساری صلاحیتیں ساری اچھی. یہ مزے ہم پر اتنے غالب آ گئے, آخرت کا تصور ہی نہیں ہے, اس لیے ہم اس سے آگے نکل نہیں پا رہے. ہم اپنی عبادات سے بھی یہی چاہ رہے, اپنی نمازوں سے, ذکر سے, وظیفے مانگتے ہیں بزرگوں سے. بزرگوں سے جو لینے کی چیز ہے روحانیت, وہ روحانیت کی طلب نہیں ہے, روحانی لوگوں سے بھی دنیا مانگتے ہیں. یہ کوئی وظیفہ بتا دو, کاروبار سے مانگتے ہیں, کوئی ایسا ذکر بتاؤ جی بس مال, رشتے نہیں ہو رہے, کوئی رشتہ ہو جائے, کوئی یہ ہو جائے, تو وہ ہو جائے, وہی مانگتے ہیں آج. کیوں کہ دماغوں کو دنیا کے غلبہ ہے, دنیا کے مزوں نے ہمیں ایسے گھیرا ہوا ہے کہ یہی مزے ہم اللہ والوں سے بھی مانگتے ہیں, عبادت سے ہی مانگتے ہیں, یہی مانگتے ہیں. کیونکہ آخر کھلی نہیں, اس کی جھلکی نہیں آئی, اس کا یقین بھی نہیں ہے, وہاں بس ہے. اب تو چین سی گزرتی ہے, چین سے گزرتی آخرت کی خدا جانے ہیں. لیکن یہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے شاید کبھی خیال آتا ہے کہ یہ صوفی تو دنیا تو کیا جانے, یہ تو جنگلوں میں, بیابانوں میں, غاروں میں رہنے والے, تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو, چند ایک ہوں گے ایسے جو کسی کیفیت سے مغلوب ہو کر غاروں میں چلے گئے. اکثر اللہ والے جن کی بیوی, بچے, کاروبار, تجارت, یہ سب یہی کیا, اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا. اکثر وہ چند ایک ہوں گے جو کسی غلبہ حال میں جا کے. تو اس لیے ان اللہ والوں نے ایسی محنت کی, ایسا مجاہدہ کیا, اپنے منفی جذبات پر قابو پایا, دل کو اللہ کی محبت سے معمور کیا, دنیا کی لذتوں کو چکھا. شادیاں کی, اولاد بھی ہوئی, سب کچھ ہے, کاروبار بھی, سب ان سب کو اچھی طرح چکھنے کے بعد پھر جب ان کے دل کے اندر شفافت آئی, لطافت آئی, پاکیزگی آئی, کیونکہ منفی جذبات کو مغلوب کیا, نفس کو دبایا, تو پھر ان پر آخرت کی جھلکیاں آنے لگی. اللہ بعضوں کو تو جھلکیاں دکھاتے ہیں, تو آخرت کی جھلکیاں جو ہے اس کا جو مزہ ہے اس کے سامنے دنیا کے سارے مزے ایک واقعات ہیں. اکثر کیا جب واقعات جھلکیاں آئیں اس میں ایسی محبیت ہوئی جیسے کہ نفل کی نیت باندھی اور جنت کا باغ سامنے آ گیا. ایک واقعہ ہے, سفر سے واپسی آئی, پرانے زمانے کا سفر کو تھوڑی مہینوں کا سفر ہوتے تھے, جوان بیوی کہا کہ میں دو سفر کر لوں, دو سفر کی نیت باندھی, رات ساری گزار دی اور فجر ہو گئی, جلدی سے نماز مختصر کی اور بھاگی کدھر مسجد طرف, بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ دو رکعت کا تھا رات گزار دی. فرمایا قسمی بات ہے کہ میں نیت باندھی جنت کا باغ سامنے آ گیا. اب جنت کا باغ سامنے آ گیا, بیوی پاس بیٹھے یاد رہے گی اس مزے کے سامنے, اور کو ہوش ہوگی کہ محبیت اتنی رہی اس کے مزے میں, اتنا سرور آیا کہ پتہ ہی نہیں رہا کہ میرے پاس تو بیٹھی ہے. حالانکہ سفر کر کے آ رہے ہیں, لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں, ایک جائز خواہش ہے, جائز طلب ہے, لیکن وہ یہ واقعات ہیں ایسے جن کی اعلیٰ سامنے آ گئے ادنا سے طبیعت ہٹ جاتی ہے. تو ان کے دل دنیا کے اعتبار سے کیا ہوگا, کیا چکھا, خوب چکھا, پھر وہ جھلکی آئی تو یہ دل سے کیا ہو گئی, ٹھنڈا ٹھنڈا ادھر ادھر لگ گئی. ایک حال تو یہ آئے, ایک ترقی تو یہ آئی, ہم تو پھنسے اسی کے اندر. ان کے لیے اس کے بعد ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایسی ایک نئی مزید ترقی ہوئی کہ جس اللہ نے اس دنیا کے یہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں, خوب کتنا لذیذ ہوگا, جس نے حسن کو پیدا کیا خود کتنا حسین ہوگا. پھر آخرت کی جھلکیں جو آئیں تو ان کے دل کے اندر ایک اور شوق بڑھا کہ جس نے آخرت کی یہ لذیذ ترین نعمتیں بنائی خود کتنا لذیذ ہوگا. یہ وہ ہے کہ مومن عارف جو ہے, یہ کون سے مارے باجید بستامی رحمت اللہ علیہ, اللہ عز و جل سے نہ دنیا مانگتا ہے, اس کو یقین ہے کہ مانگوں نہ مانگوں میرا مقصود مجھے مل کر رہے گا, یقین ہے. اور آخرت بھی نہیں, وہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کا جو اس سے انس کا جو مزہ ہے, اس کی محبت میں جو مزہ ہے, اس کے دیدار کے شوق میں جو مزہ ہے, یہ جو مزے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ نہ اس کو دنیا چاہیے کہتا ہے نہ آخرت چاہیے, بلکہ اپنے مولا سے کس کو مانگتا ہے, مولا ہی کو مانگتا ہے. اس میں آخرت کی نفی تو نہیں ہے نا, کیونکہ اللہ کا دیدار کہاں ہوگا, جنت میں, جنت تو ملے گی ملے گی. اگر اللہ کو مانگا مولا سے, مولا کو مانگا تو جنت تو خامخواہ ملے گی, کیونکہ اس سے ملاقات جنت میں ہی ہوگی. تو یہ غلبہ ہے اس کی طرف جا رہا, اللہ ہمیں بھی تو اس کا ذرہ نصیب فرما دے. سماتے ہیں صاحب زادہ اپنے دل سے اللہ عز و جل سے رجوع کر. یہ صاحب زادہ خطاب جو ہے نا, یہ اپنے مرید سے ہے, لاڈ بھرا خطاب ہے, اے میرے بیٹے اپنے دل سے اللہ عز و جل سے رجوع کر, خود کیا اس مزے کو چکھا, اس انس کی لذت کو چکھا, اس لیے اس کو فرما رہے ہیں صاحب زادہ اپنے دل سے, کیونکہ رجوع دل سے ہوگا, زبان سے نہیں کہنے سے نہیں ہوگا, وہ دل کی شفافت سے ہوگا, دل کی لطافت سے ہوگا, دل سے نفسانیت کو مغلوب کرنے سے ہوگا, منفی جذبات کو دل سے نکالنے سے ہوگا. اپنے دل سے اللہ عزوجل سے رجوع کر, اللہ سے توبہ کرنے والا ہی اس کے رجوع کرنے والا ہے. اور وضاحت کر دیں, یہ رجوع زبانی کلامی نہیں ہوگا, اللہ سے توبہ کرنے والا, گناہوں سے سچی توبہ کر، گناہوں کو چھوڑ، رجوع پھر ہوگا. ناپاک ناپاکیوں کے ساتھ اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. ناپاک مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ہے اجازت ناپاک کو جانے دی کو؟ تو یہاں اللہ سے توبہ کرنے والا ہی اس سے رجوع کرنے والا ہے. حق تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی ہر چیز کو اس کے حوالے کر دو، اپنے نفوس کو اس کے سپرد کر دو، ان کو اس کی قضاء و قدر، امر و نہی اور تصرفات کے سامنے ڈال دو کہ جس طرح چاہے تصرف فرما دے. اپنے قلوب کو اس کے آگے پھینک دو، یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد ایسے کرو کہ اس کی رضا کو راضی کرو. کرنا تو اس نے وہی ہے جو وہ چاہے گا، اس کے تصرفات ہیں، وہ حاکم ہے، صاحب تصرف ہے، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں اس کو روک دے. اس پر راضی رہو، اس کے فیصلوں کو قبول کرو ہر چیز کے اندر، اپنے قلوب کو اس کے آگے پھینک دو کہ نہ زبانیں ہوں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں ہوں، نہ آنکھیں، نہ چوں، نہ چرا، نہ مناجت، نہ مخالفت، بلکہ ہر امر میں موافقت اور ہر شان میں تصدیق. کہو کہ بے شک سچا ہے حکم، سچی ہے تقدیر اور سچا علم ثابت. یہ اپنا حال بتا رہے ہیں. اللہ نے جو مقام بخشا ہے اور جن حالات میں سے گزرے ہیں اور گزرنے کے بعد ان کے دل کے اندر جو یقین کی کیفیت بنی ہے، اس بنا پر یہ اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. جب تم ایسے بن جاؤ گے تو ضرور تمہارے قلوب اس سے رجوع کرنے والے اور اس کا مشاہدہ کرنے والے بن جائیں گے. کہ کسی چیز سے بھی مانوس نہیں ہوں گے، بلکہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز سے وحشت کریں گے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنے گا، ایسی محبت دل میں گھر کر جائے گی کہ اللہ کے علاوہ فرش سے عرش تک ہر چیز سے کیا کریں گے؟ وحشت کریں گے. اس طرف کس سے ہوگا؟ اللہ کی طرف. ساری مخلوقات سے بھاگیں گے، یعنی کسی کو بھروسہ نہیں ہوگا، کسی سے توقع نہیں ہوگی، کسی سے امید نہیں ہوگی، کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو ایسے کیا اللہ کو. اور جملہ محدثات سے الگ تھلگ رہیں گے. اب دل اللہ کے ساتھ ایسے بن جائے گا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی بھی اس کی جھلک یا عطا فرما دے، جس کی تمنا کرنے والے بن جائیں. باتیں ذرا اونچے درجے کی ہیں. آگے فرماتے ہیں مشائخ کا اس میں ادب وہی کر سکتا ہے جن کا خادم رہ چکا اور ان کے کسی قدر حالات سے جو اللہ عز و جل کے ساتھ آگاہ ہیں، ساتھ ہیں، آگاہ ہو چکا ہو. ہر کوئی نہیں کر سکتا. جو اللہ والوں کا خادم رہا، ان کے قریب رہا، ان کے ان حالات سے واقف ہو گیا، اللہ کے جو فضل اور انعامات اور تجلیات اور جو برکات کا ظہور ہو رہا ہے اس سے آشنا ہو گیا، وہی ادب کرے گا؟ دوسرا کیا کرے گا؟ جیسے گرمی اور سردی یا جیسے رات اور دن، کہ ان دونوں کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے جانتے ہیں. کیوں؟ کہ بجز اللہ عز و جل کے کسی کو بھی قدرت نہیں کہ مدح کو لائے یا حی ہو. بس جب ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا تو انہوں نے تعریف کرنے والوں کا اعتبار کیا، نہ حجو کرنے والوں کا، نہ ان سے جنگ کی، نہ ان سے مشغول ہوئے. یہ اللہ والوں کا دل پھر ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ تعریف کریں تو ان کا دل ان کو بتاتا ہے یہ اللہ نے ان کے دلوں کو مسخر کر دیا ہے، اس لیے تعریف کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں. کوئی تنگ کر رہا ہے تو ان کا دل کا یقین وجدانی سے تو بتاتا ہے اللہ نے میرے امتحان کے لیے ابتلاعان ان کو مجھ پر مسلط کر دیا، اس لیے تنگ کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف یہ بول رہے ہیں. یہ اپنی ذات سے نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا دل اللہ کے ساتھ ایسا متعلق ہو جاتا ہے، اس کو حاکم جانتے ہیں، حکیم جانتے ہیں، اس کا کام حکومت سے خالی نہیں ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں. تو اسی کی اشتعاذات کو حاصل کرنے کے لیے, دل کے اندر شفافت کو لینے کے لیے, لطافت کو لینے کے لیے, پاکیزگی کو لینے کے لیے یہ ذکر کی مشق ہے جو ہم کرتے ہیں. ابھی ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. مقصود یہ ہے اس ذکر سے, مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی صفائی آئے, ایسی شفافت آئے, ایسی لطافت آئے, ایسی پاکیزگی آئے, ایسی ہمت آئے, ایسی قوت آئے جو اللہ کی رضا سے قریب کر دے, یعنی اس کی رضا کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال. وہ شریعت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس پر چلنے کی ہمت بڑھے اور نفس کے بہانے ہمارے اندر سے وہ نکل جائیں. یہ نفس بہانے باب ہے جو ہمیں پھسلاتا ہے, یہ شیطان ہمارا دشمن ہمیں پڑھاتا ہے جی آج زمانہ ایسا آ گیا ہے, مشکل ہے جی, ہمت نہیں ہو رہی جی, بے بسی ہو رہی ہے جی, سستی ہو رہی ہے جی جی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفس کے بہانے ہیں. جب دل کے اندر شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی تو قوت آئے گی, ہمت آئے گی. یہ ذکر روحانی ٹونک ہے, دل کے اندر قوت آتی ہے اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کرنی ہے. اور ہمارے یہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو دل کے اندر عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر ان چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, غافلین میں تنا ہو, یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کو کثرت سے بسا لو. کیونکہ اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں کو پڑے گی, دلوں میں نورانیت آئے گی, دلوں کو روحانی رضا ملے گی, دل میں ہمت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تبتل کے ساتھ. یہ جو ہم چاہتے ہیں اپنے دل کے اندر یہ قوت, یہ ہمت نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, گناہوں کو چھوڑنے کی, اطاعت کے کرنے کی, اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ مشق کرنی ہے. تبارک اسم ربی کا, کہ رب کا یہ نام جو ہے یہ بڑا برکت والا نام ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں اس اسم میں برکت ہے, تبرک ہے. اس برکت والے نام کو دل میں نقش کر لیں, دل پر لکھ لیں, دل میں رچا لیں, بسا لیں, دل میں تبرک ملے گا, یعنی ہر اطاعت کی رغبت بڑھے گی, ہر نافرمانی سے نفرت بڑھے گی, چھوڑنے کی ہمت ملے گی. یہاں تو ہم جمع ہوتے ہیں تعلیم کے لیے, ترغیب کے لیے, یہ جو اپنے اندر ہم نے لینی ہے قوت اور ہمت, اس کے لیے میں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر مشق کرنی ہے. اور آسان ہے, یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے کہ تنہائی میں تصور سے دل پر لفظ لکھنے, اللہ, خوشنما رنگ میں جس کو جو اچھا لگے, اور تصور سے تکرار, اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں دل و دماغ میں ایسے سما جائے گا کہ تنہائیوں میں بھی یاد رہے جو ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو تصور سے دل پر دیکھنا لفظ اللہ اور تصور کی زبان سے تکرار اور اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیں گے.
اللهم انت السلام عليكم السلام لله ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام يا عبد الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوس المدين يا راحل المساكين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا. اللهم افتح اقفال قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا لكتابك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم انصرنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.